した。그렇다 미네고 어떤 단품이 오랏 라다 예타 이제 같은 게 이제 और मसाइल पर शुरू को आगे बढ़ाया जाएगा और एक और अहम मसला यानी जुहाले का मसला कि अगर इंसान की कोई चीज हो जाए और उसके बाद वो ऐलान कर दे कि जो कोई मेरी उस चीज को तलाश करके लाएगा मैं उसको ये इनाम दूंगा جو عام طریقے پر ہمارے یہاں رائج ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے شریعت کے اندر اس کے بھی احکامات موجود ہیں یہ ارادہ تھا لیکن پھر کچھ عزیزوں کی یہ خواہش سامنے آئی کہ ایک سلسلہ چل رہا تھا نماز کے مسائل کا اس کے اوپر بھی کچھ گفتگو کو دوبارہ شروع کیا جائے چنانچہ اب ہمارے یہ دو سلسلے مستقل چلتے رہیں گے کبھی عبادات کے مسائل اور کبھی دینی معاملات کے مسائل وقتاً فوقتاً دو تین پروگرام اس پر دو تین پروگرام اس پر تاکہ دونوں سلسلے چلتے رہیں اور دونوں قسم کے مسائل ہمارے سامنے آتے رہیں حقوق اللہ سے متعلقہ بھی اور حقوق اللہ سے متعلقہ بھی مسائل نماز میں ہماری گفتگو تقریباً اختتام پر ہے اور انشاءاللہ دو یا تین ہفتوں کے اندر اندر واجبات نماز کے اوپر گفتگو مکمل طریقے سے ختم ہو جائے جو اہم ترین مسائل اور طویل ترین مسائل سے سب مکمل ہو چکے ہیں اور اب تک کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ جب انسان اپنے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس طریقے سے خدا نے اس کو بلایا ہے انہی شرائط کی پابندی کرتے ہوئے جس طریقے سے خالق کائنات نے اس کو اپنے دربار میں بلایا ہے بالکل اسی طریقے سے وہ پہنچے اور اپنی مرضی کو چلانے کی کوشش نہ کرے لاپرواہی بے توجہی غفلت اور سستی سے کام لیتے ہوئے نماز کو نہ پڑھنا وہ تو خیر گناہ کبیرہ ہے ہی اور اتنا واضح مسئلہ ہے کہ مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان ان چیزوں کو انجام بھی دیتا مگر خود ایک طریقہ اپنی طرف سے بنا لیتا ہے یا جس کسی نے الٹا سیدھا غلط صحیح جو بھی اس کو مشورہ دیا اس کے اوپر عمل کرنے لگا بغیر اس چیز کا خیال کیے ہوئے کہ کیا وہی یہ وہی نماز ہے کہ جو خدا نے پڑھنے کا حکم دیا کیا یہ وہی عبادت ہے کہ جس کے انجام دہی کا حکم ہم کو خالق کائنات نے دیا تو اس صورت کے اندر وہ بھی اگر کہ گناہ کبیرہ سے تو بچ جائے گا لیکن گرفت الہی کے اندر ضرور آئے گا اور وہ حضرات جو کل کی مجلس میں موجود تھے اور اس کے اندر جو واقعہ ایک آیا تھا کہ ایک عالم دین اور اتنے بڑے عالم دین کے امام ششم جن کی تعریف کر رہے ہیں اتنے بڑے عالم دین بن رہے ہیں جنہوں نے قوم شیعہ کی اتنی خدمت اتنے سارے لوگوں کو ایمان کی طرف لے کر آئے تو اتنے عظیم عالم دین بھی خدا کی گرفت سے نہ بچ سکے اور اس کے بعد عذاب الہی ان کے اوپر نازل ہوا قبر کے اندر آگ کا کوڑا ان کو کھانا پڑا اور 100 کوڑے ان کا مقدر بنے اور قصور صرف اور صرف اتنا سا تھا کہ انہوں نے نماز انجام دی تھی لیکن وضو صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا تو ایک اتنا جلیل القدر عالم دین صرف اتنی معمولی سی غلطی کی بنا کے اوپر نماز بھی پڑھ رہے ہیں وضو بھی کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو رہے ہیں حقوق اللہ کو بھی انجام دے رہے ہیں حقوق اللہ کو بھی ادا کر رہے ہیں ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ جو خدا ان سے چاہتا ہے لیکن اس کے بعد جب قبر کی پہلی رات آتی ہے تو منکر اور نکیر کے آہنی اور فولادی اور آتشی گرد کا شکار ہو گئے صرف اتنی معمولی سی غلطی کے جس کو ہم اور آپ اہمیت ہی نہیں دیتے کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا اتنا معمولی سا قصور اتنا چھوٹا سا قصور ہماری اور آپ کی نگاہ لیکن خدا کی نگاہ اور رسول کی نگاہ یہ گناہ کتنا بڑا گناہ بنتا ہے کہ ایک عالم دین بھی بخشا نہیں جاتا بلکہ اس کو بھی گرفت میں لیا جاتا ہے اور اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ قیامت تک اس کی قبر کے اندر یہ آگ موجود ہے اور وہ اسی آگ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے اور تڑپ رہا ہے صرف اس لیے کہ وضو کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکے یہ جو کل واقعہ سن چکے ہیں ان کے ذہن میں تو پورا واقعہ ہے جنہوں نے نہیں سنا تو یہ خلاصہ بہرحال ان کے لیے ہے تو اتنی معمولی سی چیز جس کو ہم سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں خدا کی نگاہ میں وہ چیز کتنی عظیم ہے. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ جب کبھی ہم فرمان الہی کی تعمیل کریں اور احکام خدا پر عمل کریں تو ان تمام شرائط قواعد ضوابط اور اصولوں کا خیال رکھیں جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں. تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جو صحیح طریقہ نماز کا ہے اس کو انجام دیں. واجبات نماز 11 ہیں جن میں سے 4 یقینی رکن ہیں اور 6 یقینی غیر رکن ہیں. 11ویں جو چیز ہے اس کا آدھا حصہ رکن ہے اور آدھا حصہ رکن نہیں, یعنی نماز کی حالت میں کھڑے ہونا. جس وقت انسان تکبیرۃ الاحرام یا پہلی اللہ اکبر کہے گا اس وقت کا کھڑا ہونا رکن ہے, رکوع سے پہلے کا کھڑا ہونا رکن. باقی نماز میں سورہ پڑھتے وقت یا رکوع ختم کرنے کے بعد جو انسان کھڑا ہوتا ہے یہ 2 مرتبہ کھڑا ہونا غیر رکن. اتنے سے پہلی چیز نیت کے مسائل آ چکے ہیں کہ نیت کا مقصد کام کو صرف اور صرف خدا کے لیے کیا جائے, انسانوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے. اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے معنی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونا. اس کے بعد قیام کی گفتگو ہو چکی ہے کہ قیام کے معنی سیدھا کھڑا ہونا اس طریقے سے کہ انسان کا جسم حرکت نہ کرے. اور اس کے بعد قراءت کی گفتگو ہو چکی ہے کہ قراءت کے معنی بالکل صحیح عربی میں سورہ حمد کی تلاوت کرنا, ایک دوسرے سورہ کی تلاوت کرنا, اور تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات کے ارباب پڑھنا. اور اس کے بعد ہماری گفتگو رکوع کے مسائل پر ہو چکی تھی کہ رکوع کے معنی یہ ہیں کہ اس طریقے سے جھکنا کہ انسان کے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں. جب انسان اس حالت میں جھک جائے گا تو یہ اس کا رکوع ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ 4 یا 5 شرطیں ہیں کہ انسان جھکے, جھکنے کے بعد بالکل سیدھا یعنی بغیر حرکت کیے ہوئے کھڑا رہے, اور اس کے بعد ذکر الہی کرتا رہے, ذکر الہی کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سیدھا کھڑا ہو, اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر سجدے میں چلے جائے. اب آج ہماری گفتگو سجدے کے مسائل پر شروع ہوگی اور مسائل بہت مختصر ہیں, اس لیے انشاءاللہ آج ہی کی گفتگو میں مکمل طریقے سے یہ بات اختتام تک پہنچ جائے گی. سجدے کے مسائل کا پہلا مسئلہ یہی کہ سجدے جو ہیں 2 سجدے ہوتے ہیں ہر رکعت کے اندر, اور یہ دونوں سجدے مل کر رکن کہلاتے ہیں. یعنی دونوں سجدوں کو انسان جان بوجھ کر جھونے سے, مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر دونوں سجدوں کو ایک ساتھ چھوڑ دے گا تو انسان کی نماز باطل ہے, چاہے جان بوجھ کر ایسا کام کرے یا غلطی سے ایسا کام کرے. لیکن اگر انسان ایک سجدے کو چھوڑ دیتا ہے نماز کے اندر, جان بوجھ کر چھوڑتا ہے, تو انسان کی نماز باطل ہے, کیونکہ ایک سجدہ واجب ہے. دونوں سجدے مل کر رکن بنتے ہیں اور خالی ایک سجدہ جو ہے واجب غیر رکنی ہے. کہ جان بوجھ کر چھوڑ دے نماز باطل ہے, اور اگر ایک سجدہ بھولے سے انسان چھوڑ دے تو نماز بالکل صحیح. البتہ نماز کے بعد اس کی قضا کرنا پڑے گی کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی. خود دونوں سجدے کرنا جو ہے یہ واجب رکنی ہے, اور سجدے کے معنی یہ ہے کہ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے انکسار کا مظاہرہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے کہ انا عبد الجلیل, میں ذلیل بندہ ہوں, اور خدا کو جلیل سمجھتے ہوئے کہ انت رب الجلیل. اس تمنا میں, اس آرزو میں, اس خواہش میں کہ میں اتنی بزرگ ہستی کے سامنے اپنی ذلت کا, اپنی پستی کا مظاہرہ کروں, اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا, یہ سجدے کے معنی. اب اگر انسان سجدہ کرتا ہے لیکن اس کے اندر یہ احساس موجود نہیں ہے تو وہ سجدہ ظاہری طور پر تو صحیح ہے, لیکن حقیقی طور پر یہ سجدہ جو ہے بیکار. بلکہ جب سجدہ انسان کرے تو اسی آرزو کے ساتھ, اس تمنا کے ساتھ, اس خواہش کے ساتھ کہ میرا مالک حقیقی تو خدا ہے, میری ہستی خدا کے سامنے کچھ نہیں, بلکہ جو خدا کہے گا ویسا ہی میں کروں گا, جو کھانے کا حکم دے گا وہ کھاؤں گا, جو کھانے سے روکے گا وہ کھانے سے رک جاؤں گا, جو پینے کا حکم دے گا وہ پیوں گا, جس چیز کے پینے سے روکے گا رک جاؤں گا, جو جس چیز کے سننے کا حکم دے گا سنوں گا, جس چیز کے سننے سے روک دے گا رک جاؤں گا, جس چیز کے بولنے کا حکم دے گا بولوں گا, جس چیز کے بولنے سے روکے گا رک جاؤں گا. یہ سجدے کی حقیقی روح اور اسپرٹ ہے. اور انسان جب خدا کے سامنے ایک دن کے اندر 17 رکعت نماز میں 34 مرتبہ اپنی پیشانی کو جھکتا ہے تو کم از کم یہ جذبہ تو اس کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے. تو خیر, پیشانی کا خدا کے سامنے جھکا کر زمین کے اوپر رکھنا یہ سجدے کی تعریف ہے. اتنا سجدہ انسان کر لے رکن حاصل ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند شرائط بھی ہیں. سجدہ پیشانی کے زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے, اور یہ رکن ہے کہ انسان اگر اس کو انجام نہ دے یعنی پیشانی کو نہ رکھے تو اس کی نماز غلط ہے, چاہے بھولے سے ہی کیوں نہ رکھے. لیکن اب آ رہی ہیں سات شرطیں. یہ سات شرطیں یہ ہیں کہ اگر جان بوجھ کر ان کو چھوڑ دے گا تو نماز باطل ہے, لیکن اگر بھولے سے یہ شرطیں چھوڑ دے گا تو اس کی نماز بالکل صحیح. پہلی شرط یہ ہے کہ پیشانی کے ساتھ ساتھ چھ دوسری چیزوں کو بھی زمین تک پہنچانا چاہیے. دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں, دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے. پاؤں کے انگوٹھے کا مسئلہ ذرا زیادہ سخت ہے کیونکہ عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. پیشانی زمین پر جائے اور اس کے ساتھ دونوں ہتھیلیاں بھی زمین کے اوپر ہوں, اور اس کے ساتھ دونوں گھٹنے بھی زمین کے اوپر ہوں, اور اس کے ساتھ دونوں پاؤں کے انگوٹھے بھی زمین کے اوپر ہوں. لیکن پیشانی کے رکھنے میں اور ان چیزوں کے رکھنے میں ایک فرق, وہ فرق یہ ہے کہ پیشانی جب رکھی جائے گی تو یا زمین پر رکھی جائے گی یا سجدگاہ پر رکھی جائے گی یا ایسی چیز پر رکھی جائے گی کہ جس کے اوپر سجدہ کرنا صحیح. لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان کا نہ زمین تک پہنچنا ضروری ہے نہ ایسی چیز تک پہنچنا ضروری ہے کہ جس کے اوپر سجدہ صحیح ہوگا, بلکہ چادر کے اوپر, دری کے اوپر, کسی بھی چیز کے اوپر یہ چیزیں رکھی جائیں, اور پیشانی ایسی چیز پر رکھی جائے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے تو سجدہ مکمل ہو جائے گا. تو پیشانی کی اور ان کے رکھنے میں ایک فرق ہے, اور کچھ باتیں ابھی آگے آتی ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ جب انسان اس میں ایک چیز کا ایک مرتبہ پھر خیال کہ پیشانی کا رکھنا رکن ہے اس لیے آزائے سجدہ صاف, ان میں سے پیشانی کو اگر نہیں رکھا باقی چھ کو رکھ لیا تو نماز ہر صورت میں باطل. لیکن اگر پیشانی کو رکھا انگوٹھوں کو نہیں رکھا بھولے تو اس صورت کے اندر انسان کی نماز بالکل صحیح. اب ایک مسئلہ یہاں پر پھر بتا دیا جائے تاکہ واضح ہو جائے یہ بات کہ اگر کسی کو مسئلہ نہیں معلوم, اتنی بات تو واضح ہے کہ انگوٹھوں کا رکھنا واجب ہے, لیکن اگر بھولے سے انسان پاؤں کے انگوٹھے زمین کے اوپر نہ رکھے اور بغیر رکھے ہوئے نماز کو پڑھ لے تو اس صورت میں اس کی نماز بالکل صحیح ہے. لیکن اگر کسی کو آج تک یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کا رکھنا واجب ہے, کسی کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ پاؤں کے انگوٹھوں کا رکھنا واجب ہے, اور اسی طریقے سے وہ نماز پڑھتا رہا کافی عرصہ گزر گیا اور بعد میں اس کو یہ مسئلہ معلوم ہے, اس صورت کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے بلکہ بہت بڑا اختلاف ہے آقائے خوئی اور آقائے خمینی. اختلاف یہ ہے کہ آقائے خمینی کے نزدیک اگر کسی کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ پاؤں کے انگوٹھوں کا زمین پر رکھنا واجب ہے اور وہ نماز پڑھتا رہا, پانچ سال بعد, دس سال بعد, پندرہ سال بعد, بیس سال بعد, پچیس سال بعد, تیس سال بعد, پینتیس سال بعد, طویل عرصے کے بعد, یا دو مہینے کے بعد, ایک مہینے کے بعد, دو دن کے بعد, بہرحال اس کو یہ مسئلہ بعد میں معلوم ہوا, یہ مسئلہ اس کو بعد میں معلوم ہوا. آقائے خمینی کے نزدیک جب سے یہ مسئلہ معلوم ہوا اس کے بعد سے تو پاؤں کے انگوٹھے وہ زمین پر رکھے گا, لیکن اس سے پہلے کی جتنی نمازیں ہیں وہ نمازیں سب کی سب بالکل صحیح ہو گئی ہیں, اور اب ان نمازوں کو نہ دہرانے کی ضرورت ہے نہ قضا کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ آقائے خمینی کے نزدیک جو بعد کی نمازیں ہیں مسئلہ معلوم ہونے کے بعد, ان میں تو پاؤں کے انگوٹھے کو زمین پر رکھنا ہی ہے, لیکن جتنی نمازیں مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے غلط طریقے سے پڑھی گئیں وہ سب کی سب نمازیں قطعاً اور بالکل غلط ہیں, ان کے اشارے کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور سب کو دوبارہ دہرانا اور سب کی دوبارہ قضا کرنا ضروری ہے چاہے یہ مسئلہ 50 سال کے بعد ہی کیوں نہ معلوم ہو جائے. اور اگر آپ نے ان نمازوں کو نہیں دہرایا تو بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ اگر اس کے علم میں یہ بات آ جائے تو اس کے بعد وہ اپنے باپ کی ایسی نمازیں جو باپ نے پڑھی ہے لیکن اس لیے بھی غلطی کر گیا تھا کہ انگوٹھے کو زمین پر نہیں رکھا تھا مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے, ان نمازوں کی قضا کرنا بھی اس بڑے بیٹے کے لیے واجب ہے آقائے خمینی کے نزدیک. لیکن آقائے خمینی کے نزدیک مسئلہ صرف اس ایک مقام پر, اگر انسان کو مسئلہ نہ بھی معلوم ہو اور اس کے بعد وہ غلطی سے اس طریقے سے عمل کرے تو پیچھے کی نمازیں صحیح ہیں, آئندہ کی نمازوں میں اس مسئلے پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ عمل کرے. اور انگوٹھا رکھنے کے سلسلے کا ایک مسئلہ اسی سے متعلقہ کہ اگر کسی نے اپنا انگوٹھا رکھا پیر کا لیکن اس کے پیر کا ناخن, انگوٹھے کا ناخون اتنا بڑا کہ ناخون زمین پر ٹک گیا, ناخون زمین پہ جا کر لگا اور ناخون بڑا ہونے کی وجہ سے انگوٹھا زمین پر نہ لگ سکا, تو اس صورت کے اندر بھی یہی سمجھا جائے گا آقائے خمینی اور آقائے خمینی کے نزدیک کہ پاؤں کا انگوٹھا اس نے زمین پر نہیں لگایا, اور اس صورت کے اندر آقائے خمینی کے نزدیک اس کی تمام نمازیں باطل ہو گئیں. آقائے خمینی کے نزدیک اگر مسئلہ نہیں معلوم تھا پیچھے کی نمازیں صحیح ہیں آئندہ کی نمازیں دہرانا پڑیں, اور مسئلہ معلوم تھا اور جان بوجھ کر اس نے ایسا کام کیا تو اس صورت میں بہرحال تمام نمازیں غلط. تو پاؤں کا ناخون جو ہے وہ انگوٹھے کے اندر نہیں آتا، ناخون کا لگانا بیکار ہے، انگوٹھے کا لگانا واجب ہے۔ سجدے کی پہلی شرط کے ساتھ چیزوں کو زمین پر رکھا جائے گا، پیشانی کا رکھنا رکن ہے، باقی چیزوں کا رکھنا واجب ہے۔ دوسری یہ چیز کہ جب انسان سجدے میں جائے تو خدا کا ذکر کرے، تین مرتبہ سبحان اللہ یا ایک مرتبہ سبحانہ ربی العالی و بحمدہ کہنا انسان کے لیے واجب ہے۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ یہ کہنا واجب نہیں ہے، بلکہ انسان کوئی بھی ایسا ذکر کر سکتا ہے جو خدا سے متعلقہ ہو اور جس کی لمبائی اتنی ہی ہو کہ مثلا اللہ اکبر اگر سجدے میں جا کر تین مرتبہ کہیے تو وہ کافی ہے، الحمدللہ سجدے میں تین مرتبہ کہیے وہ کافی ہے، سبحان اللہ سجدے میں تین مرتبہ کہیے وہ کافی ہے، الحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ کہیے وہ بھی کافی ہے، لا الہ الا اللہ کہیے وہ بھی کافی ہے۔ کوئی ایسا ذکر کرنا جو خدا سے متعلقہ اور اس کی لمبائی یا تین مرتبہ سبحان اللہ کے برابر ہو یا ایک مرتبہ سبحانہ ربی العالی و بحمدہ کے برابر ہو انسان کرے تو وہ صحیح ہے نماز آقا خوئی اور آقا خمینی کے نزدیک، اگرچہ اس میں اختلاف ہے دوسرے علماء سے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر بعد میں تقریر بدلنے کی ضرورت پیش آئے تو یہ مسئلہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ دوسرے مجتہد کیا کرے، چنانچہ بہتر یہ ہے کہ یہی طریقہ اسی طریقے پر عمل کیا جائے جو ہمارے اور آپ کے درمیان رائے ہے۔ تیسری چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے اور عام طور پر لوگ خیال نہیں کرتے جلدی کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، کہ جتنی دیر میں یہ سبحانہ ربی العالی و بحمدہ کہا جائے گا یا تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے گا انسان کا جسم بالکل ثابت ہو، حرکت نہ کرے، اگر حرکت کی حالت میں اس نے یہ ذکر پڑھ لیا تو یہ ذکر باطل ہے، دوبارہ اس ذکر کو پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر انسان سجدے میں جا رہا ہے، ابھی اس کی پیشانی زمین پر نہیں لگی اور اس نے جلدی کی وجہ سے یہ کہنا شروع کر دیا، اس کی نماز باطل ہے اگر اس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے، یا پیشانی زمین پر لگ چکی ہے لیکن پیشانی لگنے کے بعد چند سیکنڈ تک انسان کا جسم ہلتا رہتا ہے، اس کے بعد انسان کا جسم بالکل پرسکون ہوتا ہے، اگر اسی ہلنے کی حالت میں جان بوجھ کر اس نے یہ ذکر کر دیا، اس کا ذکر بھی باطل ہے، نماز بھی باطل ہے، یا ابھی ذکر پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنی پیشانی کو اٹھا لیا جلدی کی وجہ سے، نماز بھی باطل ہے، ذکر بھی باطل ہے۔ لیکن اگر یہی تینوں کام بھولے سے وہ کرے کہ رکو سے سجدے میں جا رہا تھا، ابھی پیشانی نہیں لگی اور بھولے سے اس نے سبحان ربی العالی و بحمدہ ہی کہنا شروع کر دیا، پیشانی لگ گئی، جسم تھوڑا سا ہل رہا تھا، اس نے بھولے سے جو ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ ہی شروع کر دیا، اگر اس نے بھولے سے شروع کیا ہے اور سجدے میں سر اٹھانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ ارے جب میں نے یہ پڑھا تھا اس وقت میں ہل رہا تھا، تو کیونکہ بھول چوک کی اسلام میں معافی ہے، جسے پہلے آ چکا ہے کہ شب معراج پیغمبر اسلام کو جو نو تحفے دیے تھے خدا نے اپنی امت کے لیے، ان نو تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ رفع القلم، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے یعنی احکامات کو ہٹا دیا گیا ہے اس آدمی سے کہ جو کوئی کام بھولے سے کر دے، تو اگر بھولے سے انسان ہلتے ہوئے ذکر پڑھ لے تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے، اور اس کے بعد نہ نماز کو دہرانے کی ضرورت ہے نہ اس خیال کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز جو آپ کو پیش آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان پڑھ رہا ہے ذکر اور اس کے بیچ میں اس کا دل چاہا کہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لوں یا انگوٹھے کو اٹھا لوں یا گھٹنے کو اٹھا لوں یا اس نے اٹھا لیا، اگر ذکر پڑھنے کے دوران مثلا سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ کہہ رہا، پیشانی کو اٹھانا تو اب اس کے لیے حرام ہے، لیکن باقی اگر کسی چیز کو وہ اٹھا لے اپنے ہاتھ کو یا انگوٹھے کو یا گھٹنوں کو تو یہ جائز ہے اس کے لیے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط صرف اتنی سی ہے کہ جو چیز پڑھ رہا ہے اس کو روک دے، روکنے کے بعد چھ چیزوں میں سے جس چیز کو اس کا دل چاہے اٹھا لے، اطمینان سے رکھے، صحیح جگہ پر رکھے، جس طرح وہ کرنا چاہے کرے، اور اس کے بعد دوبارہ ذکر کو شروع کر دے، اس کی نماز بالکل صحیح ہے، لیکن پیشانی کا اٹھانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ پورا ذکر مکمل نہ ہو جائے۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئی سجدے کے اندر واجب، اپنے ساتوں آزا کو رکھے، ذکر پڑھے اطمینان کے ساتھ ذکر پڑھے، اگر بیچ میں کسی حصے کو اٹھانا چاہے تو اپنے ذکر کو روک۔ پانچویں چیز جو واجب ہے سجدے کی حالت میں وہ یہ ہے کہ جب انسان ایک سجدہ مکمل کر لے تو فوراً دوسرا سجدہ نہ شروع کرے، بلکہ ایک مرتبہ بیٹھے، اطمینان سے بیٹھ جائے، بالکل سکون سے بیٹھ جائے، ہلتا ہوا نہ ہو، سکون سے بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ پھر چلے جائے دوسرے سجدے میں، اس طریقے سے دو سجدے کرنا پڑے، خالی پیشانی کو اٹھا کر دوسرے سجدے میں چلا جائے تو وہ نماز اس کی باقی ہے۔ چھٹی چیز اور ساتویں چیز، چھٹی چیز یہ کہ انسان جب سجدہ کرے، یہ مسئلہ کافی اہم ہے اور آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس لیے اس کا تذکرہ ایک مرتبہ سے، چھٹی چیز یہ ہے کہ جس جگہ انسان نماز پڑھ رہا ہے یہ ہماری شریعت کی آسانی دیکھیں کہ مسئلے کو کتنا آسان رکھا گیا، کوئی ایسی دقت اور پریشانی نہیں کہ جس سے انسان گھبرا کر نماز کو چھوڑ دے، کہ انسان جس جگہ نماز پڑھے اس میں صرف وہ جگہ کہ جہاں پر اس کی پریشانی لگ رہی ہے صرف اتنے حصے کا پاک ہونا ضروری ہے، باقی جتنا حصہ ہے اگر وہ نجس ہے اور نجاست اس کے جسم اور لباس تک نہیں پہنچ رہی، یعنی دوسری بھی نجاست جب فرض کیجیے اور اس کے اوپر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے، چاہے پیشاب و متن فرض کے اوپر خون لگا ہوا ہو، فرش ہے، دری ہے، چادر ہے، کوئی چیز منی لگی ہوئی، اسی کے اوپر انسان نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس کی پیشانی پاک جگہ پر کیا رہے. مسئلہ اس سے بھی آتا کہ پیشانی وہ ایسی جگہ رکھ رہا ہے کہ جو حصہ نجس ہے، لیکن نجس حصے کے اوپر اگر وہ پاک جگہ رکھ دے یا ایک پاک کاغذ رکھ دے اور اس کے بعد اپنی پیشانی اس کاغذ کے سجدہ کے اوپر رکھ دے تو کاغذ یا سجدہ کے نیچے کا حصہ نجس ہے، لیکن جس چیز پر پیشانی جا رہی ہے وہ سجدہ ہے اور سجدہ پاک ہے، اس کی نماز بالکل صحیح. اور اس سے بھی زیادہ آسان مسئلہ کہ سجدہ بھی نجس ہے، جس حصے میں آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ حصہ بھی نجس ہے، وہ سجدہ بھی نجس ہے، لیکن سجدہ کی دو طرف ہوتی ہے، ایک طرف سجدہ کی نجس ہے، اس سے پیشاب کا قطرہ گر گیا تھا پر یا خون لگ گیا یا کوئی اور نجاست اس کے اوپر گر گئی تھی ایک حصے پر، آپ اس جگہ کو الٹا کر کے دوسرے حصے پر پڑھ لیجیے، دوسرا حصہ پاک اگر ہے تو آپ کی نماز بالکل صحیح ہے کیونکہ آپ کی پیشانی پاک جگہ پر جا رہی ہے، چاہے اس کی دوسری طرف اس جگہ نجس، اس جگہ کے نیچے چادر نجس، چادر کے نیچے زمین نجس، سب چیزیں نجس ہیں، لیکن آپ کی پیشانی اگر اس جگہ کے اوپر جس حصے پر جا رہی ہے صرف اتنا حصہ پاک تو آپ کی نماز بالکل صحیح. یہ سجدے کا مسئلہ ہے. باقی جتنی چیزیں آپ ہاتھ جہاں پر رکھیں، گھٹنے جہاں پر رکھیں، انگوٹھے جہاں پر رکھیں، اگر وہ بالکل نجس اور ٹھیک نجاست کے اوپر آپ کا ہاتھ جا رہا ہے، عین نجاست کے اوپر آپ کا ہاتھ جا رہا ہے اور وہ نجاست سوکھ چکی ہے، نماز بالکل صحیح ہے اور شریعت آپ کو اس مصیبت میں نہیں ڈالتی کہ جاؤ اس کو پاک کرو، اس کو پاک کرو، کوئی ضرورت نہیں، صرف ایک پاک سجدہ رکھ لیجیے، باقی تمام حصہ نجس ہو آپ کی نماز بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو. یہ وہ آسانی ہے کہ جو شریعت نے ہم کو دی. اور اسی شرط سے متعلقہ ایک مسئلہ یہ بھی کہ جس چیز پر آپ سجدہ کریں، کس کس چیز پر سجدہ کرنا صحیح ہے، یہ تو ہماری آئندہ گفتگو کا موضوع ہوگا اور یہ مسئلہ بھی اہم ہے، لیکن جس چیز پر بھی آپ سجدہ کر رہے ہیں آپ کی پیشانی براہ راست اس چیز سے جا کر ٹکرائے، جو مسئلہ ابتدا میں آیا اس چیز سے براہ راست جا کر لگے. اب اگر سجدہ کے اوپر آپ سجدہ کر رہے ہیں اور اپنی پیشانی کو آپ نے سجدہ پر رکھا اور سجدہ ایسی ہے کہ میلی سجدہ، ایک میل کی تہ جمی ہوئی ہے سجدہ اور آپ نے ایسی سجدہ کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھا، تو اب آپ کی پیشانی چونکہ میل کے اوپر جائے گی، اگر اتنی موٹی میل کی تہ ہے فرض کی، اتنی موٹی میل کی تہ سجدہ کے اوپر جم چکی ہے اور اس صورت میں آپ کی پیشانی آپ نے سجدہ پر رکھی اب کیونکہ بیچ میں میل کی تہ آ گئی اور میل ایسی چیز ہے کہ اس پر سجدہ کرنا جائز نہیں، اس اعتبار سے اگر آپ اپنی پیشانی کو ایسی سجدہ پر رکھیں گے تو یہ سجدہ غلط ہے اور نماز باطل ہے، اگر انسان نے جان بوجھ کر یہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کام کیا. لیکن اگر فرض کیجیے سجدہ پر میل نہیں بلکہ تھوڑا سا اس کا رنگ بدلا ہے، عام طور پر کثرت استعمال سے بعض اوقات سجدہ کا رنگ بدل جاتا ہے، تھوڑی سی خاکی اس میں آ گئی ہے یا تھوڑا سا اس کا رنگ بدل گیا ہے لیکن اتنا آپ کو یقین ہے کہ یہ میل نہیں، اس صورت میں اگر آپ اس پر سجدہ کریں بالکل صحیح. یا اور مسئلہ اس سے زیادہ آسان ہماری شریعت کا کہ ایک سجدہ آپ نے ایک نئی سجدہ کو استعمال کرنا شروع کیا، اب ایک مہینے بعد، دو مہینے بعد، چار مہینے بعد، چھ مہینے بعد، دس مہینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ سجدہ کا رنگ بدل گیا، اب آپ شک میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں یہ خالی رنگ بدلا ہے یا واقعا میل جم چکی ہے، یہ شک ہے آپ کو یقین نہیں ہو رہا، تو اس صورت کے اندر جس سجدہ کے اوپر شک ہو جائے کہ یہ میل ہے یا رنگ بدلا ہے اس کے اوپر بھی سجدہ کرنا بالکل صحیح ہے اور آپ کی نماز بالکل صحیح ہے. تو اگر واقعا میل کی اتنی موٹی تہ جم چکی ہے تو اس صورت کے اندر سجدہ کرنا جائز نہیں اس سجدہ کے اوپر بھی. اور اسی کے ساتھ دوسرا مسئلہ، اگر اتفاق سے آپ بھی کسی ایسے قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ سالوں نہیں نہاتے ہیں اور آپ کی پیشانی کے اوپر اتنی موٹی میل کی تہ جم چکی ہے کہ جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی پیشانی براہ راست سجدہ سے ٹکرائے گی لیکن بیچ کے اندر میل آ جائے گی، یہ میل آپ کی پیشانی کی ہے، تب بھی نماز جو ہے وہ باطل ہے، بلکہ ضروری ہے کہ میل کو صاف کیا جائے، جس طرح وضو میں مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر ہاتھوں کے اوپر اتنی میل چل چکی ہے کہ اگر آپ پانی ڈالتے ہیں تو پانی ہاتھ تک نہیں پہنچتا بلکہ میل تک پہنچتا ہے تو وہ وضو بھی غلط ہے. لیکن اس کی وجہ سے شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اگر کبھی شک ہو جائے کہ پتہ نہیں اتنی میل ہے میرے جسم پر یا نہیں ہے تو آپ نہیں سمجھیں گے کہ اتنی میل یہاں پر موجود نہیں. یہ سات شرطیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے جب جس وقت انسان گرجا کرے. اب ایک اور اہم مسئلہ, اور وہ بھی کافی اہم مسئلہ ہے خاص طور پر ہمارے اولاد کے لیے, کہ جو اللہ میاں کی بارگاہ میں مارے باندھے پہنچ جاتے ہیں, کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور تیزی سے نماز پڑھتا ہے, اور ایک دم وہ سجدے میں گیا, اور سجدے میں جاتے ہی تیزی سے گیا, اس کی پیشانی ٹکرائی سجدے گاہ سے اور پھڑ پھٹ گئی. بہت ہوتا ہے عام طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو جلدی نماز پڑھنے کے عادی ہیں, مسئلہ اہمیت کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک دم سے آپ کی پیشانی گئی اور ٹکرا کر تھوڑی سی اٹھ گئی, آدھا انچ بھی اٹھ گئی تب بھی پیشانی آپ کی تھوڑی سی اٹھ گئی. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو واجبات میں سے ہے, کہ اگر آپ اپنے آپ پر قابو پا سکتے ہیں اور اس قابل ہیں کہ پیشانی ٹکرا کر اٹھی, اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ کی پیشانی دوبارہ نہ چلی جائے, کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جلدی میں پیشانی ٹکرائی اٹھی اور پھر چلی جائے, فوراً ٹکرا کر اٹھی اور پھر دوبارہ چلی جائے. اگر آپ اپنے آپ پر اس طرح سے قابو پا سکتے ہیں کہ آپ کی پیشانی ٹکرانے کے بعد اٹھی اب آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں, تو واجب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روکیں. یہ آپ کا سجدہ جو اچانک ٹکرائی کی پیشانی, اس کو پورا ایک سجدہ مان لیا جائے گا. اب آپ صحیح طریقے سے بیٹھیں اور اس کے بعد دوبارہ دوسرے سجدے میں جائیں. جو پیشانی آپ سے ٹکرائی تھی, اس کے اندر شاید ہی کوئی شرط پوری ہوئی, نہ تو آپ ذکر کر سکے تھے, نہ آپ کا جسم پرسکون ہوا تھا, لیکن پھر بھی اس کو ایک سجدہ مان لیا جائے گا, بلکہ سجدہ ہے یہ. اور اس کے بعد اگر آپ روک سکتے ہیں تو واجب ہے کہ روکیں, بیٹھیں اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا پتہ لگا اگر ممکن ہے تو پریشانی آپ کی ٹکرانے کے بعد کچھ تھی, آپ اس قابل ہیں, آپ کو فوراً محسوس ہو گیا, آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں, واجب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک لیجئے. اور اگر آپ روک سکتے ہیں اور نہیں روکا آپ اور دوبارہ سجدے میں چلے گئے جان بوجھ کر, یعنی دوبارہ پیشانی رکھ دی یہ سمجھتے ہوئے کہ میری پیشانی تو صرف تھوڑی سی بلند ہوئی تھی, یہ سجدہ نہیں ہوا, دوبارہ رکھ دی آپ نے, تو اب آپ کے تین سجدے ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے آپ نے ایک واجب کو جان بوجھ کر زیادہ کیا, جس سے نماز باطل ہو سکتی, بلکہ آپ اپنی پیشانی کو اٹھا لیجئے اور اٹھانے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جائیں. لیکن اگر آپ اس قابل نہیں, پیشانی گئی ٹکرا کر اٹھی اور پھر فوراً چلی گئی اس سے پہلے پہلے کہ آپ مسئلے کو سمجھ سکیں, اس صورت کے اندر جو پیشانی دوبارہ گئی ہے, اب آپ دوبارہ ذکر رکوع وغیرہ اطمینان سے پڑھیے, یہ دونوں دفعہ جو پیشانی ٹکرائے اس کو ملا کر ایک سجدہ مانا جائے گا, پھر اطمینان سے بیٹھیے اور اس کے بعد دوبارہ دوسرے سجدے میں جائیں. یہ مسئلہ عام طور پر دے جاتا ہے, اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ہی سجدے کے تقریباً سارے مسائل ختم ہو چکے ہیں. آئندہ اگر ہم دوبارہ اپنے اس موضوع پر چلے گئے جوالے وغیرہ کے موضوع پر, اس موضوع پر گفتگو ہوگی, اور اگر اسی موضوع پر رہے تو اب گفتگو قرآن کے واجب چیزوں کے متعلق اور ان چیزوں کے متعلق جن کے اوپر سجدہ کرنا بالکل صحیح ہے. ہماری گفتگو جاری تھی اس وقت اس موضوع پر کہ مومن امیر المومنین کی نظر, اور اس سلسلے میں اس سے پہلے 6 تقاریر ہو چکی ہیں اور تقریباً 20 کے قریب ایسی صفات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جو امیر المومنین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے ایک مومن کے اندر پیدا ہو جائیں. اور اگر ان صفات کو انسان مکمل طریقے سے پیدا نہ کر سکے, اور یقیناً کسی بھی انسان میں نہ اتنی طاقت ہے, نہ اتنی صلاحیت ہے, نہ اتنی گنجائش ہے اس کے درد کے اندر کہ مکمل طریقے سے ان تمام صفات کو پیدا کر کے اس کے اوپر عمل کر سکے. تقریباً یہ ایک ایسا معیار ہے کہ سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری تو اس کو چھو سکتے ہیں اور وہی چھوئیں گے اس کو. ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً یہ ایک معیار ایسا ہے کہ جو بظاہر ہم کو اپنی استطاعت, اپنی طاقت, اپنی قدرت سے بہت بلند نظر آتا ہے, اور یقیناً یہ وہی معیار ہے کہ اس کے اندر خطبہ حمام بھی شامل ہے کہ جس کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم بھی ہوگا کہ جب امیر المومنین کے ساتھی حمام ابن حکیم نے درخواست کی تھی امیر المومنین سے کہ آپ مستقل کی اور مومن کی صفات بتائیے, اور امیر المومنین نے یہ صفت بتائی تھی, اس کے بعد یہ حمام کا جذبہ ایمانی تھا اور یہ ان کا اپنے آپ کو جانچنے کا معیار تھا. سمجھ گئے تھے کہ میں کس حد تک اس پر پورا اتر سکتا ہوں کہ چیخ ماری چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور اسی حالت بے ہوشی میں اس دنیا سے رخصت ہو کر اس دنیا میں پہنچ گئے. یہ بات سمجھیے کہ یہاں بھی کسی ایسی چیز کا انتظار ہے بارہ سے ناممکن چیزیں. یہاں والوں کے لیے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ واقعا یہ معیار ایسا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ تو ان میں سے کسی ایک صفت کے اوپر عمل کر دیں, اور اس کے بعد جیسا کہ روایت میں بھی موجود ہے شفاعت 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 کا جو تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں اور اس تخفی کے ساتھ کہ جو ہماری شفاعت کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں. تو یہ یہی پیش کی ہے امام نے بھی کہ شفاعت سے مقصد یہ نہیں ہے کہ جس کا نامہ اعمال مکمل خالی ہو اس کی ہم شفاعت کریں گے. ہم کر سکتے ہیں ایسے آدمی کی بھی شفاعت, لیکن ہماری شفاعت عام طور پر استعمال ایسے آدمی کے حق میں ہے کہ جس کو ایک کامل عمل کرنا تھا لیکن اس نے ناقص عمل کیا. اب ناقص عمل کو مکمل کروانے کی ذمہ داری یہ ہماری ہے, اور ہماری شفاعت ایسے ہی موقع پر مومنین کے کام آئے گی کہ جیسے ایک کامل نماز ہوتی ہے اور ایسی کامل نماز کہ اگر تیر کھینچا جائے تو انسان کو پتا نہ چلے, لیکن کتنے مومنین اس قابل ہیں کہ ایسی کامل نماز کو انجام دے سکیں. اب شفاعت کہاں کام آئے گی کہ ہم اپنی ناقص نماز خدا کی بارگاہ میں لے کر پاؤں. ناقص نماز ظاہری اعتبار سے نہیں, ظاہری اعتبار سے تو تمام شرائط کی پابندی ہونا چاہیے. اس کے بعد جو روح نماز, وہ روح نماز کے جس کے بعد بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ خدا کے پاس پہنچ چکا ہے, وہ روح نماز تو بہت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے ہمارے اور آپ کے لیے اس ماحول اور اس دور کے اندر اور اس قلیل ایمان کے ساتھ اپنی نماز میں پیدا کرنا. تو اب شفاعت جو ہے وہ آئے گی اس لیے, امام کی شفاعت یا عالم کی شفاعت اس لیے کام آئے گی کہ اس روح نماز کی جو کمی ہماری نماز کے اندر تھی, جو روح روزہ کی کمی ہمارے روزے کے اندر تھی, اس کمی کو وہ پورا کرے گی شفاعت. لیکن اگر مکمل طریقے سے نامہ اعمال سادہ ہوگا, نامہ اعمال کے اندر کچھ نہ ہوگا, تو آخر شفاعت اس بلبوتے پر کی جائے گی کہ جیسے فرض کے دیکھ کوئی نوکری نکلی اخبار میں, اس کی بیسک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ میٹرک اور فرسٹ ڈویژن کو لیا جا رہا ہے. اب اگر سفارش والا سورس والا, جیسے آج کل یہاں سورس والے ہی سارے ہوتے ہیں, وہ ایک سیکنڈ ڈویژن یا تھرڈ ڈویژن پہنچا تو اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ پہنچ سکتا ہے, لیکن ایک ایسا ہے کہ میٹرک کے امتحان ہی میں نہ بیٹھا. اب سے کچھ پہلے کے زمانے کو چھوڑ کر کہ اس میں تو سب کچھ ممکن تھا, لیکن اپنی اعتبار سے کہ ایک ایسا شخص جس نے یہ امتحان ہی نہ دیا ہو اس کی سفارش کرنے والا بھی اگر سفارش کرے تو کس برتے پر اور کس بلبوتے پر کرے. تو یعنی یہاں پر بھی ہے کہ اگر نامہ اعمال بالکل سادہ اور بالکل خالی ہے تو امام کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ ایسے نہ بنو کہ ہمیں تمہاری شفاعت کرتے ہوئے شرم محسوس ہونے لگے, اس حد تک بھی کمی نہ ہو کہ ہم شفاعت استعمال کر سکیں, لیکن ہم خود خدا سے شرمندہ ہو جائیں کہ ہم کیسے آدمی کو خدا کی بارگاہ میں سفارش کے لیے لے جا رہے ہیں, بلکہ ایسے بنو کہ کچھ تمہاری صلاحیت کچھ ہماری شفاعت مل کر تمہیں جنت میں لے جا سکے, یا شفاعت کا ایک دوسرا تصور کہ جنت میں انسان داخل ہو جائے. لیکن امام ایک سب سے اعلیٰ مقام پر اور ایک ناقص عمل کرنے والا سب سے پست مقام پر, اور وہاں شفاعت امام کے ذریعے سے اس کا مرتبہ اس کا مقام اتنا بلند ہو جائے کہ امام کے قریب پہنچ جائے. جس جنت کا تذکر آئے گا جس میں یہ بھی روایت ہے کہ جنت کا ایک گروہ جو سب سے نیچا ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ خدا اور رسول اور امام سے ملاقات نہ کر سکے گا, بلکہ صرف ان کی بات چیت ان کی آواز سن سکے گا. اب شفاعت جنت کے اندر اس اعتبار سے کام آ سکتی ہے کہ انسان اس نچلے درجے سے نکل کر اس درجے میں پہنچ جائے کہ جہاں وہ امام کو دیکھ سکے, یا اس درجے سے نکل کر اس درجے میں پہنچ جائے کہ جہاں وہ امام سے ملاقات کر سکے. یہ شفاعت کا تیسرا تصور کہ شفاعت کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ایک ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا کہ جو ایک مومن کا گھر تھا, تاکہ جب تم بالغ ہو جاؤ تو تمہیں نہ بھٹکنا پڑے نہ تحقیق زیادہ کرنا پڑے. تحقیق کرنا واجب ہے اصول دین کے اندر, لیکن زیادہ تحقیق نہ کرنا پڑے, بلکہ ابتدائی میں جو تمہارے سامنے باتیں آئیں وہ ایسی باتیں ہوں کہ تمہاری عقل تمہارا ذہن تمہارا ضمیر مطمئن ہو کر ان کو قبول کر لے اور تم سچے دل سے مان لو, بخلاف اس کے کہ تمہیں ایسے مقام پر پیدا کیا جاتا کہ تمہیں کچھ معلوم نہ ہوتا اور اس کے بعد تم تحقیق کر کے اس مقام تک پہنچے. تو ایک شفاعت یہ بھی ہے ہمارے حق میں. اب یہاں پر اعتراض آ سکتا ہے, لیکن اگر کسی کے ذہن میں آئے تو وہ بعد میں پوچھ لے کہ اگر ایسا ہی مسئلہ ہے تو یہ شفاعت ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے, اگر پیدا ہونے سے پہلے شفاعت کی جا رہی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے تو سب کے اعمال زیرو ہیں بالکل, تو ہماری شفاعت کیوں کی گئی, ان کی کیوں نہ کی گئی کہ جن کو کافروں سے یہاں پیدا کیا گیا. لیکن یہ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ غالباً کسی کے ذہن میں ایسا کوئی اعتراض پیدا نہ ہو سکے گا اگر وہ واقعہ تھوڑا سا سوچی اور غور کرے, لیکن اگر اس کے بعد بھی پیدا ہو جائے تو وہ باقی گفتگو. یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ المومنوں حسن المعون, مومن ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو اچھائی کے کام میں مدد کرنے کے لیے ہاتھ بٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. جیسے ہمارے اس پروگرام میں بھی ایک صاحب بیٹھے ہوں گے پیچھے میں کہیں, کہ جہاں کہیں اچھائی کا کام ہوتا ہے وہ ہر مقام پر آگے بڑھتا ہے تیار ہو جاتا ہے اچھائی کے کام کو انجام دینے کے لیے. اور للضعیف, ضعیف کا مددگار, خالص الود اپنی دوستی میں ہمیشہ خالص, وثیق العہد زبان سے کچھ نہیں بولتا لیکن اگر زبان سے کچھ نکل گیا تو یہ پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے, اپنے عہد کو ہر صورت میں انجام دیتا ہے اور عمل کرتا ہے چاہے دنیا سے رخصت بھی ہو جائے. لیکن اگر کسی فنیر سے بھی یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ ایک دن تمہارے گھر میں مہمان بھروں گا تو بعد شہادت بھی آئے گا ضرور اپنے وعدے کو اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے. بلتی فل یو ائیرو ولا یو ائیر, دنیا والے بغیر کسی وجہ سے بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی خامی کے، بغیر کسی جرم کے اس کو برا کہیں گے، ہر قسم کے ناشائستہ الفاظ اس کے لیے استعمال کریں گے، لیکن ولائی و اجر، اگر واقعاً بھی کوئی مجرم اس کے سامنے آ جائے، حقیقتاً بھی کوئی ملزم اس کے سامنے آ جائے، واقعاً کوئی گناہگار اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے، تب بھی وہ اس کو کچھ نہ کہے گا، بلکہ ہر وقت ہر لمحے ہر آن اس کو معاف کرنے کو تیار رہے گا. اور اس کے بعد وہ صفت جس کے اوپر ہماری گفتگو آج ہوگی، ینصر المظلوم، مومن ایسا ہے کہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتا ہے. سب سے بڑا مظلوم اس دور کے اندر کون ہے؟ روایت غالباً ساتویں امام کی یا چھٹے امام کی، لیکن چونکہ اس کا تعلق آنے والی صفات سے ہے اس لیے اس گفتگو کو بعد میں کیا جائے گا. امام نے فرمایا، ایک ایسا وقت آنے والا ہے اس قوم کے اوپر، میری ملت کے اوپر، کہ اس وقت سب سے بڑا مظلوم جو ہوگا وہ دین خدا اور دین الہی ہوگا، کہ اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہوگا. کونے کونے سے ظالم اٹھیں گے، ہماری ملت والے، غیر ملت والے بھی، ہمارے ماننے والے بھی، ہم کو ٹھکرانے والے بھی، ہر شخص اٹھے گا اور اسی دین کے اوپر تباہ آزمائی کرتا ہوا اٹھے گا. تو اس وقت سب سے بڑا مظلوم جو ہے دین خدا ہوگا، اور ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس دین کی مدد کرے. کس طرح مدد کرے اس کا کیا مقصد، ان شاء اللہ آئندہ کر دیں گے. اس وقت ظاہری طور پر جو مظلوم ہے کہ ظالم نے مظلوم پر ظلم، ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا، اور مومن گھر میں بیٹھا اطمینان سے دیکھتا رہا کہ گری تھی جس پہ کل بجلی، وہ میرا آسیاں کیوں، اس کے اوپر بلا آ کر ٹل گئی، اچھا ہے خدا کا شکر ہے کہ میں اس بلا سے بچ گیا، بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھے. اور آگے بڑھ کر اس مومن کو، اس مظلوم کو، بلکہ مظلوم اگر غیر مومن بھی ہے، تب بھی اس کا یہ فرض ہے کہ آگے جائے اور جانے کے بعد ظالم کو دفع کرے، ظالم کا مقابلہ کرے. بلکہ یہاں تک روایت میں ہے اور فقہ کا مسئلہ بھی ہے، امر بالمعروف کی بحث، کہ اگر آپ گھر میں بیٹھتے ہیں اور آپ کے گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ظالم کا ظلم بڑھتا ہے، ظالم کا دائرہ ظلم وسیع ہوتا ہے، تو اس وقت گھر کے اندر بیٹھنا حرام ہے، بلکہ نکل کر ظالم کا مقابلہ کرنا واجب ہے. کہ آخری حد یہ ہے کہ یقین ہو جائے آپ کو کہ اس مقابلے میں میری جان چلی جائے گی، تب بھی اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے آپ کو فنا کر دو، لیکن ظالم کی حوصلہ افزائی نہ کرو. اور مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو. گفتگو یہ تھی کہ اسلام میں جس طرح سے ظالم ہونا جو ہے سب سے بری صفت ہے، اسی طرح مظلوم ہونا بھی ایک انتہائی بری صفت ہے. اور امیر المومنین کی ایک روایت بھی کہ عام طور پر، ایکسپشنل کیسز کو چھوڑ کر، عام طور پر ظالم سے زیادہ قصوروار خود مظلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہر قسم کا ظلم برداشت کرتا چلا جاتا ہے، اتنی ہمت و جرأت نہیں ہوتی کہ آگے بڑھ کر مظلوم کا مقابلہ کرے، آگے بڑھ کر ظلم کا مقابلہ کرے اور ظالم کو دفع کرے. ایسا مظلوم اسلام کے اندر، ایسے مظلوم کا تصور نہیں ہے کہ ظالم ظلم کرے تم چپ چاپ برداشت کر لو، نہیں، اگر ظالم ظلم کرے تو مظلوم کا یہ فرض ہے، معلوم ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس مال ہے، نہ طاقت ہے، نہ اختیار ہے، نہ اقتدار ہے، تب بھی مظلوم کا یہ فریضہ ہے کہ ہر ممکن کوشش یہ کرے کہ ظالم کے ظلم کا مقابلہ کرتا رہے، آنکھیں بند کر کے گردن کو جھکا کر اس کے ظلم کو برداشت کرنا کسی بھی طریقے سے روح اسلامی کے مطابق نہیں. کہ اس کی مثال یہ دی کہ کربلا والے جب آپ سب سے بڑے ظالم کے مقابلے میں ظلم کی آخری منزل پر پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد بھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ چپ چاپ جاتا میدان میں اور اپنے آپ کو شہید کرا کے چلا آتا، بلکہ ایک سو سال کا بڈھا بھی اگر گیا تو تلوار لے کر گیا، تلوار چلا کر اس نے درجہ شہادت کو حاصل کیا، کہ معلوم ہے کہ ان کو شہید ہوگا. اور اگر یہاں سے چھ سال کا بچہ بھی گیا ہے، معلوم ہے کہ یہ بچہ کیا لڑے گا اور کیا مقابلہ کرے گا، لیکن نہیں، یہ ظالم کی حوصلہ افزائی ہے کہ بغیر لڑے ہوئے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جائیں، بلکہ تم کو یقین ہو کہ مرنا ہے، پھر بھی لڑ کے مرو، پھر بھی اس کے ظلم کا مقابلہ کر کے مرو، اور اس کو یہ بتا دو کہ دیکھو ہم اس طرح کے مظلوم نہیں ہیں کہ جو ہر ظلم کو برداشت کریں، بلکہ ہم ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے. اور اسی طریقے سے اگر دوسرے مومن نے یہ دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر ظلم ہو رہا، اب فرض یہ ہے کہ مومن کا آگے بڑھے اور ظلم کو روکنے کی کوشش کرے، اور یہاں تک کہ اگر جو مظلوم ہے اگر وہ کل ظالم کا آج مظلوم بن گیا، تب بھی روح اسلامی تو یہ ہے کہ اس کا بھی ساتھ دو. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا تذکرہ، سن 86 ہجری کی بات، عبد الملک ابن مروان بنو امیہ کا خلیفہ اس دنیا سے رخصت، اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلیمان ابن عبد الملک تخت خلافت کے اوپر مسند نشین. سلیمان ابن عبد الملک جب خلیفہ بنا تو اس نے یہ دیکھا کہ تمام حکومت اسلام انتشار کی اور بغاوت کی لہر دوڑی تھی، کیونکہ اس کے بعد عبد الملک ابن مروان نے انتہائی درجے کے مظالم مسلمانوں پر کیے، جس کی وجہ سے واقعہ کربلا پہلے ہی لوگوں کے ذہن کے اندر احساس کو بیدار کر چکا اور یہ مظالم مل کر اب لوگ اس مرحلے پر آ چکے تھے کہ کسی بھی لمحے حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے آتے ہی، جو ہر آنے والے کا طریقہ ہے، آتے ہی یہ اعلان کیا کہ میں اپنے باپ کے جتنے بھی ظالمانہ اقدامات ہیں سب کی تلافی کروں، جس جس پہ ظلم ہوا ہے اس کو اس کا معاوضہ دوں، جس جس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے تلافی کروں، اور جو جو ظالم ہیں سب کو پکڑوں گا اور اس طریقے سے پکڑوں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھوں۔ چنانچہ اس نے لہر کے دوڑا بھی معاشرے کے اندر تصویر کی، اور اس کے بعد جتنے بھی حاکم تھے، ہر شہر کا گورنر، ہر علاقے کا گورنر تبدیل کیا جانے لگا۔ سب سے بری حالت اس وقت مدینے کی تھی کہ جہاں کا حاکم ہشام ابن اسماعیل مقدونی، جو عبد الملک ابن مروان کا خطر تھا، کیونکہ وہ خلیفہ کا خطر تھا اس لیے خلیفہ نے اس کو کامل پورے مدینے کا اختیار دے دیا تھا کہ جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، اور اس نے کیا، اور اس حد تک کیا کہ اہل بیت کو تو چھوڑیے، ان کے تو وہ ازلی دشمن ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی جو مخالف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مدینے کے جلیل القدر علماء دین، سعید ابن مسیب، جلیل القدر صحابی چوتھے امام کے ہم عصر، کہ تمام مدینہ اور مکہ جن کا احترام کرتا تھا، ان کو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے خلیفہ وقت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا 60 گھوڑوں کی سزا سنائی گئی، اور اس کے بعد خدر کا لباس، کاٹ کا لباس پہنا کر اونٹ پر بٹھایا گیا، اور اس گرمی میں، عرب کی اس گرمی میں، مدینے کے چاروں طرف چکر لگایا گیا تھا، اور یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ خلیفہ کا باپ ہے۔ اسی طریقے سے سید ابن مسیب چوتھے امام کے بعد مدینے کی سب سے زیادہ جلیل القدر اور محترم ہستی، اور اسی طریقے سے مدینے کے جتنے بھی لوگ تھے ہر ایک کے اوپر اس نے کسی نہ کسی حیثیت سے ظلم کیا تھا، اور اس کے علاوہ خلافت بنو امیہ کا ایک اعلان کہ ہر نماز جمعہ کے بعد علی اور اولاد علی کے اوپر لان تان کا برہ جو کچھ بھی کہیے وہ کیا جائے، اور حشام ابن اسماعیل مقبوئی کیونکہ مدینے کا حاکم تھا اس لیے نماز جمعہ بھی وہی پڑھایا کرتا اور خطبہ بھی وہی دیا کرتا، ایک تو حاکم، ایک تو حکم تھا اس کی فرما برداری کرتا تھا، اور ایک خود اس کا کینہ، اس کی عداوت، اس کی نفرت وہ بھی اس خطبے کے اندر بولتی، اور جو کچھ بھی ممکن تھا وہ کہا کرتا تھا، جبکہ اس کو معلوم تھا کہ یہاں قریبی چوتھے امام کی رہائی ہے، ان کے کان میں ہر بات پہنچ رہی ہے، ان کو معلوم ہے، لیکن جیسے ہی اس کو یہ چنہ ملتی کہ امام سن رہے ہیں، ویسے ہی کچھ ایسے ناروا الفاظ بڑھا دیتا تھا کہ تہذیب تک اجازت نہیں دیتی کہ نقل کیا جائے۔ چنانچہ جس حد تک ممکن ہوتا تھا اہل مدینہ کے اوپر عام طور پر اور امام کے اوپر خاص طور پر مظالم کیا کرتا، واقعہ کربلا کے بعد جو ماحول پیدا ہو گیا اس کے پیش نظر کسی بھی حاکم کی یہ جرأت نہیں تھی کہ اہل بیت کسی امام کے اوپر ہاتھ ڈالے، لیکن سادات کی نسل کشی کا جو مقدس فریضہ ان کے ہاتھ میں تھا اس کو یہ انجام دے رہے تھے۔ چنانچہ مدینے کے سیدوں میں سے کوئی ایسا سید باقی نہ بچا تھا کہ جس کے خاندان کا ایک آدمی اس نے نہ قتل کرایا۔ اس کے بعد جب ولید ابن عبد الملک کا دور آتا ہے تو اس نے اس کو معزول کیا اور اپنے چچا زاد بھائی عمر ابن عبد العزیز کو مدینے کا گورنر بنایا۔ عمر ابن عبد العزیز مدینے کے گورنر بنتے ہی تصویر اور احتساب کا عمل شروع کر دیا۔ سب سے پہلے حشام ابن اسماعیل مقبوئی کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈالی گئیں، اور اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ اس کو 3 دن کے بعد دمشق کی طرف روانہ کر دیا جائے گا تاکہ خلیفہ وقت جو سزا اس کو چاہے وہ دے، لیکن 3 دن تک یہ اپنے گھر کے سامنے اس ستون سے بندھا رہے، ایک ستون لگوایا اور اس سے اس کو باندھ دیا، اور اعلان کیا کہ 3 دن تک مسلسل یہ اسی ستون سے بندھا رہے گا، مدینے کے جس شخص کو جس طرح سے بدلہ لینا ہے وہ آ کر اس سے لے، حکومت وقت کوئی تعرض نہیں کرے گی، حکومت وقت کسی کو منع نہیں کرے گی۔ چنانچہ اہل مدینہ جوخ در جوخ، گروہ در گروہ، فوج در فوج، گروہ آ رہے ہیں اور ہر طرح کوئی مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، کوئی گالیاں سنا رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی جوتے پھینک رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، جس حد تک لوگوں سے ممکن ہے وہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد سلسلہ لوگوں کا جاری ہے، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ایک سلسلہ جاری ہے، اور لوگ متواتر اذیت و تکلیف اس کو پہنچا رہے ہیں، یہ ہر اذیت و تکلیف کو برداشت کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا، گھبرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، خوف محسوس کر رہا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کی نہ باتیں نہ لوگوں کی مار کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا رہی۔ اس کا بیٹا اس کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بابا آپ کی یہ کیا حال ہے، لوگ آپ کو اس طرح سے تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور آپ کے اوپر کوئی اثر تک نہیں ہے؟ تو جواب دیا کہ میرے اوپر صرف اس لیے اثر نہیں ہے کہ میں ڈر رہا ہوں اس وقت سے کہ جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. مجھ کو یقین ہے کہ جتنا میں نے ان کو اور ان کے خاندان والوں کو بتایا اور اس کے بدلے میں جو کچھ مجھ کو اذیت و تکلیف وہ لوگ پہنچائیں گے اور جو کچھ وہ بدلہ لیں گے اس کا تصور کر کے ہی میں اتنا کانپ رہا ہوں کہ یہ تکلیف تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. خود ہشام ابن اسماعیل مخدوم کھڑا ہوا ہے صبح سے لے کر شام کا وقت قریب آ چکا ہے. تمام مدینے نے آ کر جو کچھ ان کے بس میں تھا کیا اور اس کے بعد یہ باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے کہ کل بھی آ کر یہی سب کچھ کریں گے اور پرسوں بھی آ کر یہی کریں گے. لیکن ہشام اس انتظار میں ہے کہ پتہ نہیں امام آ کر میرے ساتھ کیا سلوک کرے. تھوڑی دیر گزری تھی, سورج غروب ہونے والا تھا, نماز مغرب کا وقت قریب آنے والا تھا کہ ہشام کی جان نکل گئی. یہ دیکھ کر کے فاصلے تھے امام اور امام کے ساتھ سادات کا ایک بہت بڑا گروہ. اس حالت میں آ رہا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے, کسی کے ہاتھ میں جوتا ہے, کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے, اور یہ پورا گروہ آ رہا ہے اور اس کے ٹریول یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ آج ہشام ابن اسماعیل مخدومی کو نہیں چھوڑیں گے. اور آگے آگے چوتھے امام چلے آ رہے ہیں. ہشام ابن اسماعیل مخدومی کے قریب ہوں بسائل الشیعہ اور بہار الانوار امام پہنچے. ہشام منتظر ہے کہ دیکھے امام کیا کرے, لیکن خفیف کا خیال اس کے ذہن کے اندر یہ بھی موجود ہے امام آخر رحمت للعالمین کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں, یقیناً امام معاف بھی کر سکتے ہیں اگر میں درخواست کروں. اور وہ منتظر قریب آئے امام, دیکھنے والوں کا مجمع بھی لگ گیا کہ امام اس کو مارتے ہیں یا اس کو معاف کرتے ہیں. لیکن امام جب قریب آئے تو امام نے ایک عجیب حرکت اور ایک ایسا سلوک کیا کہ ناممکن تھا کسی انسان کے لیے ایسا سلوک کرنا. امام نے کیا کیا, امام آئے اور آنے کے بعد وہ نگہبان جو ستون کے قریب کھڑا تھا اس سے آ کر کہا کہ تم اس شخص کو کھول سکتے ہو یا نہیں کھول سکتے. عمر ابن عبدالعزیز کا نگہبان ہے, وہ جانتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کو خاندان اہل بیت سے دلی محبت, چنانچہ اس نے کہا کہ جیسا آپ کا حکم ہے اس کو کھولتا ہوں. اس کو کھولا جا رہا ہے اور دیکھنے والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جائے. لیکن کھولنے کے بعد امام نے کیا تھا, پہلا کام تو یہ کیا کہ جیسے ہی اس کو کھولا گیا ویسے ہی امام آگے بڑھے اور اس کو سلام کیا, سلام کر کے اس سے معانقہ کیا, اس کو گلے سے لگا دیا. اور گلے سے لگانے کے بعد امام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, یہ کہنا تو انتہائی عام سی بات ہر ایک کے ذہن میں ہے. امام نے صرف یہ کہا تھا کہ اے میرے بھائی ہشام ابن اسماعیل مخدومی, اگر اس موقع پر تجھے مجھ سے کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے تو مجھ سے کہے, میں اپنی جان کو بھی قربان کر کے تیری مدد کرنے کو تیار ہوں. ینصر المظلوم, کہ ایک ظالم آج مظلوم بن کے آ رہا اور ایسا ظالم کہ جس نے اس طریقے سے خاندان اہل بیت کو ستایا ہے. اور امام آنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں, بلکہ آنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ آج تو مظلوم بن گیا, تیرے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, اس لیے میرا یہ فریضہ ہے کہ جب میں ایک امیر المومنین تو میرا یہ فریضہ ہے کہ میں آگے بڑھ کے مظلوم کی مدد کروں. اور امام مکمل مدد کا یقین دلاتے ہیں, چنانچہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں سے پتھر گرے, ہاتھوں سے جوتے گرے, ہاتھوں سے لاٹیاں گرے, تمام کے تمام سادات آتے ہیں اور ایک ایک آ کے معانقہ کر رہا ہے کہ جو امام کا بھائی بن چکا ہے وہ ہمارا آقا بن چکا ہے. اور اس کے بعد دو دن متواتر اس کیفیت میں گزرے کہ اہل مدینہ بجائے اس کے جس کو برا کہتے بلکہ آتے ہیں تو پھر آ رہے ہیں, اب یہ آ رہے ہیں اپنے اس قصور کی وجہ سے جو انہوں نے پہلے دن اس سے کیا تھا, صرف اور صرف اس لیے کہ امام نے اس کو معاف کر کے اپنا بھائی قرار دیا. تو ینصر المظلوم, مظلوم کی مدد کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اور امیر المومنین یہ بتا رہے ہیں کہ کل کا ظالم اگر آج کا مظلوم بنے تو تمہارا یہ فرض ہے کہ تم اس کی مدد کرو. لیکن ایک چیز کہ اتفاق سے ہماری گفتگو بڑے ہی نازک زمانے میں ہو رہی ہے, لوگوں کے ذہن میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے, اس لیے اب ذرا نہج البلاغہ سے بھی مدد دیں اور دیکھیں کہ مولا کیا کہتے ہیں. مولا سب جنگ فلسطین سے واپس آ رہے ہیں, واپسی میں قبرستان میں پہنچتے ہیں اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد ایک مختصر خطبہ دیتے ہیں, یقیناً آپ نے اس سے پہلے مختلف لوگوں کی زبان سے سنا ہو. اور خطبہ دینے کے بعد جب قبرستان سے باہر نکلتے ہیں تو اس حالت میں باہر نکلتے ہیں کہ آنکھوں کے آنسو جا رہے ہیں جاری ہیں, اور امیر المومنین کانپ رہے ہیں تصور موت کر کے, یا ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ موت کا تصور ایسی چیز ہے کہ میں بھی کانپتا ہوں. اور اسی حالت کے اندر کاتب کو بلایا جاتا ہے, کاتب کو بلا کر یہ کہتے ہیں کہ میں حسنین کے نام ایک وصیت لکھوا رہا ہوں, اس وصیت کو لکھو. اور وصیت اس کی دیش بہا وصیت ہے کہ آپ میں سے ہر مومن کو اس کو کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے, اور یقیناً اگر موقع ملا تو یہاں پر بھی وصیت آئے گی. اس کے اندر اپنا گفتگو کے اندر ایک جملہ یہ آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور اس طریقے سے مدد کرو کہ جو تم سے کٹے تم جا کر اس سے جوڑ, جو تم سے دشمنی کرے تم اس سے دوستی کرو, جو تم سے نفرت کرے تم اس سے محبت کرو, جو تم سے دور ہو تم اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو, جو تم سے ظلم کرے تم اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرو. اتنا سارا فرمانے کے بعد آخر میں جملہ لکھوا دیا امیر المومنین نے, وَأَن تَدَعَ فِي غَيْرِ اَحْلِ وَأَن تَسْأَلَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِ. لیکن اے میرے بیٹے حسنین, اور اے ہر وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں یہ وصیت نامہ پہنچے گا, ایک بات یاد رکھو, اسلام کے جتنے اصول ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ لچک موجود ہے. اجازہ آگاہ رہو, خبردار رہو کہ لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سلوک ینصر المظلوم مظلوم کی مدد کرنا, یو ایر ولا یو ایر, کہ کوئی تم کو گالی دے رہا ہے تم اس کو معاف کر دو, اور کوئی تمہیں گالی دے تو اس کو برداشت کر لو. یو ایر ولا یو ایر, ینصر المظلوم, اور ایسے تمام حکم جس میں آپ کو جھکنے کا حکم دیا گیا, دوسروں کے ظلم کو سہنے کا حکم دیا گیا. امیر المومنین فرما رہے ہیں یا کا, لیکن خبردار آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, میں تم کو تنبیہ کرتا ہوں, ان تضع فی غیر محلہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ نیکی کا سلوک کسی ایسی جگہ کرو کہ جو اس کا محل نہ ہو. وان تفعلہ بغیر اہلہ, اور یاد رکھو کہ لوگوں کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ تم جتنا ان کے سامنے جھکو گے وہ تم کو اور جھکاتے چلے جائیں گے, تم جتنا ان کے قصور معاف کرو گے وہ اور قصور کرتے چلے جائیں گے, تم جتنا ان کی مدد کرو گے وہ اور ظلم کرتے چلے جائیں گے. تو یاد رکھو, اگر کوئی غیر اہل, کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو سلوک کی اہلیت نہیں رکھتا, اگر وہ کل ظالم آج مظلوم بنے تب بھی تم اس کی مدد نہیں کر سکتے. اجازہ خبردار رہو, آگاہ رہو. انسانوں کی دو قسمیں ہیں, پہلے گروہ کے انسان وہ ہیں کہ اگر آپ نرمی کریں گے تو وہ شرمندہ ہو کر پشیمان ہو کر اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں گے, کہ ایمان کے جتنے واقعات اب تک آ چکے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والا ایک مرتبہ گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان کا خلیفۃ رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ بھی اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ اگر آپ ان کے ظلم کو برداشت کریں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ کمزور ہے, اس کے اندر کوئی کمزوری ہے, اس کو اور دباؤ, جتنا آپ برداشت کریں گے آپ کی بات کو اتنا اور آپ کو دبایا جائے گا. یہ فرما چکے ہیں کہ مولا یاد رکھو, اچھا سلوک کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسے آدمی سے جو اس کا اہل ہو, اور اگر کوئی نااہل ہے کہ جو تمہارے اچھے سلوک سے شرمندہ نہیں ہوگا, پشیمان نہیں ہوگا, بلکہ تمہارا اچھا سلوک اس کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ مزید اپنے برے سلوک کو آگے چلائے, تو تمہارے لیے حرام ہے ایسے آدمی کی مدد کرنا, تمہارے لیے حرام ہے ایسے آدمی سے محبت رکھنا, تمہارے لیے حرام ہے ایسے آدمی کی ہمدردی کے جذبات اپنے دل میں جگہ دینا, تمہارے لیے حرام ہے ایسے آدمی کی بات کو بھی سننا, بلکہ اگر وہ کچھ کہتا ہے تو معاف نہیں کرو بلکہ تم اس سے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرو, کہ اس کا جواب پتھر سے دو. جو اسلام کا حکم ہے وہ ایسے لوگوں سے ان کا متعلق ہے کہ جو کبھی بھی, جن کے پاس ذہن نہیں اور انسانیت نہیں ہے بلکہ حیوانیت ان کے ذہن میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے, کہ جو کبھی نہ اچھے سلوک کا خیال کرتے ہیں نہ برے سلوک کا, بلکہ صرف اور صرف اپنے نفس کی پرورش کرتے رہتے ہیں, ان کے سلسلے میں اس میں سے آپ کسی ایک چیز کو بھی اپلائی نہیں کر سکتے, نہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں, نہ آپ ان کی بری بات کو برداشت کر سکتے ہیں, نہ آپ ان کی بری بات سن سکتے ہیں, اور نہ ایسے مظلوم کی آپ مدد کر سکتے ہیں. بلکہ ضروری ہے کہ ایسا ظالم اگر مظلومیت کے مرحلے میں آئے تو تم آگے بڑھ کر اور اس کو بدلا دو, بدلا دے دو, تاکہ آئندہ یہ ایسا کام نہ کرنے پائے. جو ہماری حدود شرعیہ ہیں کہ قاتل کو قتل کر دو, زانی کو سنسار کر دو, چور کا ہاتھ کاٹ دو, کہ بنیاد صرف یہ ہے کہ یہ سب کے سب غیر اہل ہیں, یہ سب کے سب نا اہل ہیں, ان کے ساتھ نرمی کرنا در حقیقت پورے معاشرے کو نقصان پہنچانے کے متعلق ہے. تو یہ اصول جو آیا یہ مومنین کے درمیان میں ہے, کہ اگر مومنین کے درمیان اگر کوئی ایسا شخص ہے جس میں انسانیت ہے تو 99% کیسز کے اندر اگر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ برداشت کرے گا, اور بدنصیب یہ کہ برداشت کرے گا بلکہ اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور اس مقام پر ایک چیز کا تذکرہ اور کرتا چلے, ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا اسی سے متعلقہ بات, کہ ہم نے یہ سنا کہ امام کو گالی دی کسی نے, امام نے اس کو معاف کر دیا, لیکن ہمارے ذمہ کا یہ حکم ہے کہ جو امام کو گالی دے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. اگر تمہارے لیے گنجائش ہے, طاقت ہے, تمہارے پاس کتنی وسعت ہے کہ تم اس کو قتل کر دو, تو کیسے ہی مقام پر کیوں نہ ہو تمہارے لیے واجب ہی ہے کہ تم جا کر اس کو قتل کرو گے. ٹال نہیں سکتے اس مسئلے کو, اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے تم اپنی عزت کو بچا کر اس کو قتل کر کے آ سکتے ہو. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلاً کسی تقریر میں ایک شامی آتا ہے اور امام کو گالیاں دیتا ہے, امام معاف کر دیتے ہیں. ایک مسیحی آتا ہے اور امام کی والدہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, امام اس کو معاف کر دیتے ہیں. پھر ایک طرف گالی دینے والے کو امام معاف کرے, دوسری طرف ہمارے ساتھ کے سلوک کے اگر ہمارے سامنے کوئی امام کو گالی دے تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ اس کو قتل کریں, اور یہ نہ دیکھیں کہ وہ بعد میں تبدیل ہو سکتا ہے یا تبدیل نہیں ہو سکتا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ غصہ کرنا, غصے کو ضبط کرنا ذاتی معاملات میں بہتر ہے. کوئی آپ کو نقصان پہنچائے آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے غصے کو پیے, یہ تمام احکامات آئیں گے. لیکن اگر کسی ایمانی معاملے میں آپ کو غصہ آتا ہے تو اس وقت غصے کو پینا حرام ہے, بلکہ واجب یہ ہے کہ آپ اس غصے کو نہ پیئیں اور اس کا مقابلہ کریں. کہ جیسی ہماری پانچویں تقریر کو غصے کے متعلق تھی, اس کے اندر یہ واقعات گزر چکے, تو اگر ایک شخص ایمان کو گالی دے رہا یہ ایمان کو اس نے ذاتی نقصان پہنچایا ہے, ایمان کے اختیار میں اس کو معاف کریں یا نہ معاف کریں, لیکن ہمارے سامنے کوئی ایمان کو گالی دے رہا تو اس نے ہم کو ایمانی نقصان پہنچایا ہے, اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جا کر مقابلہ کریں اور اس کو قتل کریں. اس طریقے سے فرض کیجیے آپ کے والد کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے, آپ کے والد اگر برداشت کر کے پی جاتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں, لیکن اگر آپ کے سامنے ایسا ہوتا ہے اور آپ باوجود مقابلہ کرنے کے برداشت کر کے پیتے ہیں تو یہ ہر اعتبار سے برا ہے, یہاں تک کہ حقوق کے والدین کی منزل میں آپ پہنچ سکتے ہیں. سارا فرق یہ ہے کہ امام سے غصے کو برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ امام کا ذاتی معاملہ ہے, ہمارے لیے جو قتل کرنا واجب ہے وہ صرف اس لیے کہ ہمارا ایمانی معاملہ ہے. ہم اپنے ذاتی معاملات میں غصے کو پی سکتے ہیں لیکن ایمانی معاملات میں ہم غصے کو ضبط نہیں کر سکتے. ایک چیز کچھ اور کہ یہاں پر اس وقت لوگ موجود ہیں, ارادہ یہ تھا کہ پانچ مئی کو موسیقی کا پروگرام شروع کیا جائے گا, اور کیونکہ اذاخانہ دہرہ میں جو تقریر ہوئی تھی اس پر کافی اعتراضات کیے لوگوں نے, اس اعتبار سے کہ گفتگو بہت طویل تھی اور اس کو بہت کم وقت کے اندر سمیٹ دیا گیا, صرف 43 یا 42 منٹ کے اندر, تو اس اعتبار سے ارادہ یہ تھا کہ یہاں پر اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے. پہلے یہ ارادہ تھا کہ 5 مئی سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے کیونکہ تبدیلی تقاریر جا رہی ہیں 2 یا 3 ہفتے تک, لیکن بعد میں کچھ یہ تجاویز آئی کہ کیا ہی بہتر ہو کہ اگر آئندہ ہفتے سے اس کو شروع کر دیا جائے. تو آپ حضرات اس سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہیں, جیسی آپ حضرات کی اکثریت کی رائے ہوگی اس کے اوپر عمل کیا جائے. ہم نے 31 ماہ سے کہا یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بعد میں 5 مئی اس کو کر دیا ہے. اگلے ہفتے شروع کرنے کے آپ میں کون حضرات ہیں؟ اگلے ہفتے شروع کرنے کے ہم سب 5 مہینے کہہ رہے ہیں, 5 مہینے 1.5 مہینہ کتنے حضرات اس ہفتے ہیں کہ آئندہ ہفتے سے موجودہ کا سلسلے کو شروع کیا جائے؟ نہیں, وہ اپنے ہاتھ اٹھانے کا جاتا ہے, دو ہاتھ نہ اٹھائیں. اچھا, اور وہ کتنے حضرات ہیں جو اس ہفتے ہیں کہ 5 مہینے یعنی 1.5 مہینے بعد اس سلسلے کو شروع کیا جائے؟ اور وہ حضرات کتنے ہیں جو اس ہفتے کے موجودہ گفتگو ہی نہ کی جائے؟ اگر آپ 5 مئی کو سنیں گے جیسا ایک صاحب نے کہا کہ 5 مئی تک آپ موسیقی سن سکتے ہیں 1.5 مہینے تک, اور اگر آپ اگلے ہفتے سن لیں گے تو اگلے ہفتے سے موسیقی آپ کے لیے آرام ہو جائے گی. آرام تو ہے لیکن جیسا کہ کبھی فائدے اور وہ حدیث اور یہ سب چیزیں نہیں پہنچی آپ کے سامنے, مطالعہ کریں پھر ان شاء اللہ آئندہ ہفتے سے ہماری تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگا موسیقی پر, اور یہ 2 تقاریر یا 3 تقاریر ہیں, اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر مومن امیر المومنین کی نظر. اور ایک اور بات آپ سے کہ جو ہمارا 75واں پروگرام قریب آ رہا ہے اس کے اندر یہ تجویز ہے کہ غسل کفن اور دفن کا پریکٹیکل کر دیا جائے, یعنی آپ حضرات کی رائے ہو آپ حضرات ان سبھی کو بتا دیجیے گا, اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اب آپ حضرات سوالات کریں گے. ہاں وہ سارے مسئلے پہلے گزر چکے ہیں کہ اس صورت میں تو وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, جو جگہ حرکت کر رہی ہو اس کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن اگر مجبوری ہے وقت جا رہا ہے تو اس صورت کے اندر آپ اگلے کی طرف رخ کر لیجیے, تکبیرۃ الاحرام کہتے ہو آپ, اور تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر اگلے کی طرف کر کے پڑھیے اور اس کے بعد نماز جاری رکھیے جیسی بھی اسی حرکت کرتے ہیں. آپ سے پوچھا صبح سے لے کر شام تک وہ اس مقام پر نہیں تھا کہ مدد کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کو یہاں پر لٹکا دیا گیا ستون کے ساتھ. اب کیا پتا کہ لوگ اچھا سلوک کریں گے یا برا سلوک کریں گے, مدد کی ضرورت اس وقت آئے جب امام نے دیکھا کہ اہل مدینہ اس کے خلاف ہیں اور واقعہ اس کو مدد چاہیے. اگر فرض کیا اس کو لٹکا دیا جاتا کوئی آدمی اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا, وہ اپنے اپنے کام میں لگے رہتے, کاروباری حضرات ہوتے, اس صورت کے اندر اس کو مدد کی ضرورت ہی نہیں, امام کو یہ کہنے کی ضرورت ہے. لیکن جب امام نے دیکھ لیا تو پورا مدینہ خلاف ہے اور کوئی آدمی اس کی مدد نہیں کر رہا, اب واقعہ اس مقام پر مدد کی ضرورت ہے, اس لیے امام آگے بڑھتے ہیں. جی.